نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوستو، دین اسلام انسانیت میں وہ اعلیٰ پیغام منتقل کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے نجات حاصل کر کے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر کے انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دونوں جہانوں میں ترقی کرے، کامیابی کے مراحل طے کرے، تنزل، ذلت، رسوائی اور پستی سے بچے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ ترقیات کے منازل طے کرتا چلے گا. قد افلح من تزکا، جس نے بھی تزکیہ کر لیا، پاکیزہ بنا لیا، خواہشات نفسانی سے بچا، شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے بچا، اس کے لیے بقا ہے. الفلاح بمعنی البقا، باقی وہی رہتا ہے جو ترقی کرتا ہے. جو ترقی نہیں کرتا، تنزل میں گرتا چلا جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. اس لیے کہا کہ خواب من دسا، ذلیل اور رسوا ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات میں دھسا دیا، خواہشات کا اسیر ہو گیا، شیطانی اور طاغوتی قوتوں کا اسیر بن گیا، وہ ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ ایک وہ سچا انسان بن کر دنیا میں بھی ترقیات کے منازل طے کرے، ہر آنے والا دن اس کا گزرنے والے دن سے بہتر ہو. یہ نہیں کہ ہر آنے والا دن اس کے پہلے دن سے زیادہ تنزل اور خرابی کی طرف چلا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جن کا آنے والا دن بہتر نہیں ہے گزرنے والے دن سے. اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے، وہ جمود کا شکار ہے، وہ ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے. مسلمان وہ ہے جو ہر دم ترقیات کے منازل طے کرے. ایک مسلمان جب ایک دن کی نماز اور عبادات اور نیکیاں کرتا ہے تو ایک درجے کی ترقی اس کی روح کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگلے دن کی نماز اور عبادات کرتا ہے تو گویا کہ پہلے دن کے مقابلے میں دوسرے دن کی عبادت نے مزید اضافہ کر دیا. اگر دوسرے دن کی عبادت نے اضافہ کیا ہے، ترقی کی ہے، تو کامیابی کی بات ہے، ایمان ہے. اور اگر وہیں کھڑا رہا تو گویا کہ اس نے وہ دن جو اگلا دن تھا وہ ضائع کر دیا۔ کبھی تاجروں کو دیکھا ہو کہ وہ حساب کتاب کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ آج اتنا پرافٹ ہونا تھا کاروبار کرنے سے، آج مارکیٹ بند رہی، ہڑتال ہو گئی تو آج اتنا نقصان ہو گیا، کیونکہ جب سودا نہیں بکا، دکان نہیں چلی تو نقصان ہے، خسارہ ہے۔ تو اب دنیاوی معاملات میں تو یہ حساب کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے اخلاق اور اپنے اعمال، دنیا کی ترقیات کے بارے میں یہ کلکولیشن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے انسان وہ ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان وہ ہے جس کے اندر آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ انسان کا وصف تو ترقی کا یہاں تک بیان کیا گیا، یہ انسان جنت میں پہنچ جانے کے باوجود، تمام تر انعامات حاصل کر لینے کے باوجود بھی وہاں بھی مزید ترقی کی خواہش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی اللہ میاں سے کہے گا کہ میں نے ترقیات کے حصول کے لیے فلاں فلاں کام کرنے، کاشتکار ہے وہ کہے گا میں نے کاشتکاری کرنی ہے، زیادہ دولت جمع ہو جائے، زیادہ گندم کے ڈھیر جمع ہو جائے، اونٹ والا کہے گا میرے پاس بہت سارے اونٹ ہونے چاہیے، گھوڑے والا کہے گا کہ بہت سارے گھوڑے ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میاں پوچھے گا او جنتی تیرے پاس جتنے انعامات ہیں کیا ان میں کوئی کمی ہے؟ تو جو خواہش کرتا ہے کھانے کو مل جاتا ہے، جو پینے کو مل جاتا ہے، اور جو بھی کچھ، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہاں جو خواہش کریں گے، ذہن میں جس چیز کا کوئی بھی خواہش یا ارادہ یا جذبہ پیدا ہوگا وہ فوراً مل جائے گا۔ تو پھر اتنی ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کاشت کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اونٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں ہے اللہ میاں، میں نے مزید ترقی کرنی ہے اور چاہیے، تو وہاں اللہ میاں کہے گا لے کر لے بھائی، کاشتکار کو کہے گا لے گندم کاشت کر لے، جیسے ہی کاشت کرے گا تو وہ ایک دم ڈھیر بن جائے گا، تیار بھی ہو گیا، کٹ بھی گیا، اس کے ڈھیر بھی لگ گئے، پورا کا پورا گودام بھر گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اونٹ چاہیے تو اس کو اونٹ مل جائے، کسی کو گھوڑا مل جائے، جو جو دنیا میں جو جو کام کرتا رہا وہ کچھ مل جائے گا فوراً۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، لا یشبعک، تیرے بطن کو کوئی چیز بھی نہیں پیٹ بھر سکتی۔ یعنی ترقی اور کامیابی کا جذبہ، خوب سے خوب تر کی صلاحیت، جنت میں تمام تر انعامات ہونے کے باوجود پھر بھی کیا پیٹ نہیں بھرا، مزید ترقیات کے لیے کیا ہے، مزید کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے لیے تو تیار رہتا ہے۔ اس لیے جب سے انسانیت اس کرۂ ارض پر آئی ہے، وہ ستاروں پر کمندے ڈالنے سے باز نہیں آ رہا، خلاؤں کو چھان رہا ہے، کائنات کی حقیقت کی کھوج میں لگا ہوا ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ تو انسان بنیادی طور پر جو اس کی جسمانی نفسی ساخت ہے وہ ترقیات کی ہے، کامیابی کی ہے۔ اب ترقی کس جہت کی، یہ سوال ہے۔ ایک ترقی حقیقی کہلاتی ہے اور ایک ترقی ترقی معکوس ہوتی ہے، الٹی ترقی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، اسے ترقی معکوس کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہ وہ لوگ مکے کے مشرکوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام برا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ یحسنون صنعا، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، حالانکہ کام برا کر رہے ہیں، اپنے خیال کے مطابق اسے ترقی سمجھ رہے ہیں، اس میں ہماری ترقی ہے، جبکہ وہ حقیقی ترقی نہیں بلکہ تنزل ہے۔ ایک کافر اور مشرک اور ایک مومن اور موقن، ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ایک ترقی معکوس کو ترقی سمجھتا ہے اور ایک حقیقی ترقی کو ترقی سمجھتا ہے۔ انسان اس کرۂ ارض پر ترقیات ہی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آدم کی تخلیق کی تھی اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس کرۂ ارض میں وہ تمام مظاہر قدرت، تمام قوتوں کو تسخیر کر کے ان کا ایسا سسٹم بنائے کہ جس کے ذریعے سے تمام چیزیں ہموار طور پر آگے بڑھیں۔ جیسے خالق کائنات نے کائنات کا ایک عالمگیر نظام وضع کیا ہے کہ ہر ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر رہ کر اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے محور، اپنے اپنے دائرے پر کام کر رہا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے۔ اسی طرح دنیا میں باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، جن میں جو خواص و اثرات اللہ نے پیدا کر دیے، وہ اپنے خواص و اثرات پیدا کر رہی ہے۔ آکسیجن میں جو خصوصیت رکھی ہے، ہزاروں سالوں سے وہی کام کر رہی ہے، جہاں بھی آکسیجن پائی جائے گی اس کی جو خاصیت اور اثر ہے وہ ضرور پایا جائے۔ جہاں سونا، چاندی، معدنیات، نباتات، حیوانات، جہاں جہاں بھی ہیں، ہزاروں سالوں سے یہ تمام مخلوقات، اشجار و حیوانات، معدنیات اور بنیادی عناصر، ایلیمنٹس، تمام کے تمام جو ان کے لیے کام اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا، وہ اس سے منحرف نہیں ہوگی۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے پر، آسمان بھی، زمین بھی، دنیا کی تمام چیزیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اس کے طے کردہ نظام کے تحت ہے۔ اے آدم اور آدم کے بیٹے، جاؤ زمین میں، ذرا میرا خلیفہ بن کر جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اس دائرے میں ان تمام جو تمہارے لیے گرد و پیش میں چیزیں ہیں، ان کا ایک ایسا نظام بناؤ کہ ہر چیز ہموار طریقے سے آگے بڑھے۔ یہ مطلب ہے خلافت، ایسی اتھارٹی بناؤ، ایسا سسٹم بناؤ، ایسی حکومت قائم کرو، ایسی نیابت کرو، خود انسانوں کے درمیان خاص طور پر، اور انسانوں کے فائدے کے لیے تمام حیوانات، نباتات، معدنیات، عناصر، ان تمام کا انسانیت کے لیے استعمال کرنے کا نظام بناؤ، تاکہ انسانیت ترقی کرے، کیونکہ انسان کرۂ ارض پر رہتا ہے،
تو اسے ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی جسمانی ساخت نشو و ارتقاء کے لیے اسے عناصر سے لے کر حیوانات تک کی تمام چیزوں کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے جسم کو، اس کی روح کو ضرورت پیش آتی ہے، کائنات کے عالمگیر نظام کی توانائیوں سے، سورج کی حرارت سے، چاند کی چاندنی سے، ستاروں کی چمک سے، اس کرۂ ارض میں خلا کے اندر جتنی قوتیں اور تاثیرات موجود ہیں ان سے اس کی روح انرجی حاصل کرتی ہے، توانائی حاصل کرتی ہے، روح ملکوتی، اور اس کی روح حیوانی دنیا کرۂ ارض کی تمام چیزوں سے مستفید ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نظام چاہیے، یہ نظام بنانے کا تجھے اختیار دیا۔ اب یہاں پر اس انسان کا امتحان ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال ترقیات کے لیے کرتا ہے یا تنزلات کے لیے کرتا ہے۔ پھر اس کو جو سب سے بڑی نعمت دی انسان کو، جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، نہ جانوروں میں نہ فرشتوں میں، اگر ہم کائنات کے بالائی نظام کا جائزہ لیں تو انسان تک نظام چلانے والی قوتوں میں آخری قوت فرشتہ ہے، فرشتے کو بھی وہ عقل نہیں دی گئی جو عقل انسان کو دی گئی۔ اور اگر ہم ارضیات اور طبیعیات کی طرف دیکھیں تو آخری مخلوق حیوان ہے، اس کو جو عقل دی گئی ہے یا کسی درجے میں اس کو سینسز دیے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں انسان کی عقل کئی گنا بڑی۔ تو جیسی عقل انسان کو دی، ایسی عقل نہ حیوان کو دی نہ فرشتے کو دی۔ فرشتے کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو حکم کا بندہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دے دیا روبوٹ کی طرح اسے وہ کرنا ہے، وہ نافرمانی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا فرشتہ۔ تو عقل تو وہاں استعمال کی جاتی جہاں دو چیزوں میں تجزیہ کر کے، غور و فکر کر کے کسی ایک سمت کا فیصلہ کرنا ہے، عقل کا بنیادی کام گرد و پیش کے حقائق دریافت کر کے، ان کا تجزیہ کر کے ایک صحیح فیصلہ لینا، ایک ڈسیزن لینا کہ اس معروضی حالت میں ان حقائق کے ہوتے ہوئے مجھے کیا اقدام کرنا ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیلنج درپیش ہو، عقل کا استعمال چیلنج نہیں ہے، کوئی مقابل قوت نہیں ہے، تو انسان کی عقل اور عقل کے جتنے جواسیس ہیں، جواسیس احساسات، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، یہ سب جاسوس ہے عقل کے، جن کے ذریعے سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، یہ چیز ہے کیا، اچھی ہے یا بری ہے، زہریلی ہے یا میرے جسم کے لیے مفید ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ تجزیہ کر سکے۔ فرشتے کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے انسان کے بعض وہ اعمال جو اس کی عقل اور اس کے حواس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی صحیح پیمائش فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتہ تو ایک طے شدہ مینول کے تحت ہر عمل کی جزا و سزا اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، بس یہ جو کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھنا ہے۔ انسان کی عقل اور اس کے ان تمام جاسوسوں کی حالت کیا اور کس درجے کی ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جہاں فرشتہ بے بس ہو جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قول نقل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی یا اجزا بھی، دونوں روایتیں، کہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ وہ صرف میں ہی دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں، دونوں الفاظ۔ اب وہاں محققین نے لکھا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے لیے خالصتاً روزہ رکھتا ہے اور اس بھوک پیاس کے نتیجے میں اس کے وجود کے اندر مشقت، تکلیف اور اذیت اسے حاصل ہوتی ہے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، یا اس کے نتیجے میں اس کی روح ملکوتی کی عقل کے اندر اضافہ ہوا ہے، اب اس کی پیمائش فرشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے۔ تو بھوک کس درجے کی تھی اس کی جس کو اس کو تکلیف ہوئی؟ وہ اپنے جسم پر تو کوئی تجربہ کرنے کا قابل نہیں ہے فرشتہ۔ پیاس لگنے کے نتیجے میں کتنی اس کے اندر کیا ہے، کس درجے کی تکلیف یا کس درجے کی حدت اور شدت ہوئی ہے؟ جنسی خواہش کے روکنے کے نتیجے میں کیا کچھ اس کے وجود پر گزری ہے؟ فرشتے کو اس کا تو تجربہ نہیں۔ تو پھر اللہ میاں کہتا ہے اس بندے نے جو کام کیا ہے نا، تم اس کا بدلہ نہ لکھنا، اس کے کام کی تصویر، اس کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ بنا کر مجھے بھیج دو، میں بدلہ دوں گا، میں فیصلہ کروں گا کہ اس بندے کو کس درجے کی تکلیف ہوئی اور کس درجے کا اس کو کیا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ تو فرشتے کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی عقل، اس کا شعور وہ حکم الہی ہے، وہ نور الہی ہے کہ جب وہ ذات باری تعالیٰ سے چل کر فرشتے کے دل و دماغ پر داخل ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی اس کے اس روشنی اور اس حکم الہی کے مطابق کام کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے لیے کام کر۔ اس کے مقابلے میں جانور کو دیکھیے، حیوان کتنا ہی بڑا عقل مند جانور کیوں نہ ہو، بندر ہی کیوں نہ ہو، گھوڑا، گدا، شیر کیوں نہ ہو، وہ جو اپنے سینسز کو استعمال کر کے تجزیہ کرتا ہے، اس کے تجزیہ کرنے کی تمام تر صلاحیتیں کسی عقل مند انسان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ محدود مطالعہ، محدود مشاہدہ، محدود قوت، اور اگر کسی جانور میں ایک قوت زیادہ ہے تو دوسری قوت نہیں ہے۔ رات کو کسی کی آنکھیں اندھیرے میں دور تر دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو باقی صلاحیتیں نہیں۔ کسی جانور کے اندر سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے تو باقی صلاحیتیں نہیں۔ لیکن انسان میں توازن کے ساتھ ذات باری تعالیٰ نے عقل و شعور کی ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر یہ اسے استعمال میں لائے، اس کے مطابق فیصلہ کرے تو درست فیصلہ کر سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل پیدا کی انسان میں تو عقل کو اپنے پاس بلایا، آگے آ جاؤ، اقبل، آگے آؤ، وہ آگے آ گئی۔ پھر فرمایا ادبر، پیچھے چلی جاؤ، پیچھے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بنیاد پر میں انسانوں کا فیصلہ کروں گا. جس کی عقل آگے بڑھ کر آئی اور اس نے صحیح فیصلے کیے وہ کامیاب, اور جس کی عقل پیچھے چلی گئی, عقل کا استعمال نہیں کیا, شعور نہیں پیدا کیا, بصیرت حاصل نہیں کی, تو جس درجے میں عقل کا استعمال ہوگا اسی درجے کے مطابق اس کے نتائج. انسانیت کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ پاک عقل کی بنیاد, اسی بنیاد پر اللہ نے بار بار کتاب مقدس قرآن حکیم میں حکم دیا ہے کہ افلا تعقلون, کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے, افلا تشعرون, کیا تم شعور کا استعمال نہیں کر رہے, افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. قرآن حکیم مختلف باتوں کو بیان کرتے ہوئے جس درجے میں جہاں غور و فکر کی دعوت تھی وہاں افلا تتفکرون کہا, جہاں عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی افلا تعقلون کہا, جہاں شعور کی ضرورت تھی وہاں افلا تشعرون کہا. تو عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے اللہ. مومن وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہو, باشعور ہو, صاحب بصیرت ہو, بصیرت کے ذریعے سے دیکھ سکے کہ وہ حقیقی ترقی کی طرف گامزن ہے یا ترقی معکوس کی طرف جوانا ہے. عقل و شعور کی بنیاد پر انبیاء علیہم السلام, ان کے وارثین صحابہ, تابعین, اولیاء اللہ, بالخصوص صوفیاء ربانیین, وہ اپنی اس عقل کو استعمال میں لاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ گرد و پیش کے حقائق کا صحیح ادراک کر سکے اور صحیح فیصلہ لے سکے. انسانی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت کسی بھی کام کرنے سے متعلق درست فیصلہ کرنا ہے. جو آدمی ڈیسیژن میکنگ نہیں جانتا, صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے فلاح نہیں ہے, غلط فیصلے کر رہا ہے. اور غلط فیصلے تب ہوتے ہیں کہ جب اس نے جو حقائق سے متعلق ڈیٹا جمع کیا ہے وہ فیک, غلط ہے, اس کی چھان پھٹک نہیں کی گئی, وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا, حقائق کا ادراک نہیں کر رہا, ایک مصنوعی چیز کو حقیقت مان لیا. اور جب جو چیز حقیقت نہ ہو اور مصنوعی ہو اس کی بنیاد پر جو فیصلہ لیا جائے گا وہ بھی غلط ہو. فیصلے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ حقائق جیسا کہ وہ ہیں وہ اس کے سامنے آئے. اب قرآن حکیم نے, کتاب مقدس قرآن حکیم کے بارے میں خود کہا ہے کہ یہ ہدل للمتقین ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہے؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے, انہوں نے کہا وہ جو متقی ہو. انہوں نے کہا متقی کون ہوتا ہے؟ تو ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقی وہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی خیال سوچ فکر، ان کے گرد طواف کر کے ان کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ان کی نظروں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کے جسم پر چوکے لگاتا ہے، ان کی سماعت پر اثر انداز ہو کر خوشنما باتوں کو جو مصنوعی ہوتی ہیں ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، گرد و پیش کے تمام احساسات اور جواسیس العقل وہ تمام کے تمام ان شیطانی خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان۔ تو تذکروا، متقین وہ ہوتے ہیں، تذکروا فوری طور پر اس شیطانی خیال، وسوسے، تصور، سوچ، فکر اور اس نے جو چوکا لگایا ہے تمہارے دل پر، تمہارے عقل پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، تو جیسے ہی وہ لگاتا ہے تو متقی آدمی جس نے تقویٰ حاصل کیا ہے وہ آدمی تذکرو فوراً اصل حقیقت کو یاد کرتا ہے، ذات باری تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور جو اس کام سے متعلق حکم الہی ہے اسے یاد کرتا ہے، قرآن کا حکم کیا، دین کا حکم کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کا عملی نظام کون سا بنایا تھا، صحابہ نے اس کے مطابق کون سی جدوجہد اور کوشش کی تھی، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جب وہ تذکرو وہ اصل اس مسئلے سے متعلق قرآن ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، صحابہ اور اولیاء اللہ کی ہدایت کو یاد کرتے ہیں، ان کے انداز میں چیزوں کو سوچتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل ترین ماحول میں مکہ کے ظالم طاغوتی قوتوں کے مقابلے پر آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی، جماعت بنا کر زوال سے نکل کر ترقی کی طرف لے جانے کی، صحابہ نے کیا کیا تھا، تابعین نے کیا کیا، اولیاء اللہ نے کیا کیا، تذکر اسے یاد کر، انبیاء کے، اللہ کے احکامات، اور جیسے ہی وہ یاد کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں، مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کسی شیطان کا، شیطانی قوتوں کا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ ترقی کے نام پر جو کردار متعین کیا جا رہا ہے یہ معکوس ہے یا حقیقی ہے، فرق، حق و باطل میں فرق ایک متقی کا بنیادی کام ہے، بصیرت والا بن جاتا ہے، عقل و شعور کا گویا کہ استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے ایک صوفی کی تعریف ہی یہ کی ہے، ولی کی تعریف ہی یہ کی ہے، جو عقل مند، باشعور، دینی بصیرت اسے حاصل ہو، فہم، عقل سے آری، محض دھمالچی، محض سلفے پینے والا صوفی نہیں ہو سکتا، تصوف کے بدنام کنندہ تو ہو سکتا ہے، علم الاحسان کا ڈھکوسلا تو کر سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صوفیوں کے بنیاد رکھنے والے سید الطائفہ جنید بغدادی ہیں، وہ جب صوفی کا معیار مقرر کر رہے ہیں کہ وہ جو صاحب بصیرت ہو، صاحب شعور ہو، گرد و پیش کے حقائق کو جانتا ہو، تو جنید بغدادی کو بائی پاس کر کے کوئی کہے جی میں صوفی ہوں تو وہ کوئی کاروباری صوفی ہوگا، ایسے صوفی کا کیا اعتبار؟ عقل مند ہونا، باشعور ہونا، ایک مسلمان کا صاحب بصیرت ہونا، یہ آیت لازمی قرار دے رہی ہے کہ وہ اپنی عقل کی نعمت کو استعمال میں لائے اور گرد و پیش کے حقائق کو دیکھے، اور پھر شیاطین کی بات کی ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، کوئی شیطانی طائفہ، جماعت، گرد گھومنے والی قوت، وہ ابلیس کی ذریت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انسان نما شیطان بھی ہو سکتا ہے، بظاہر انسان ہے لیکن انسانیت کے بجائے شیطنت اس کے دماغ میں ہے، وہ انسان انسان نہیں ہے، اس پر کوئی نہ کوئی شیطان مسلط، اور شیطان یا شیطنت ہے کیا؟ شیطانی وسوسہ یا خیال ہے کیا؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، شیطانی وسوسہ اور خیال، ایک نفسانی وسوسہ اور ایک شیطانی وسوسہ، ایک رحمانی خیال ہے، تینوں کے درمیان جب تک فرق و امتیاز نہ ہو تو بات درست طور پر نہیں سمجھی جا سکتی۔ شیطان انسانیت کا ضد ہے، آدم کو جب اللہ نے خلیفہ بنایا تھا تو اس کرہ ارض پر خلافت کا امیدوار تھا شیطان، حکومت نہیں ملی اسے، بڑی عبادتیں کیں، بڑا سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی اس کو منصب خلافت اس کرہ ارض کا نہیں دیا، اور اس کے مقابلے پر کیا ہے؟ آدم کو دیا۔ جب آدم حکمران بنا، یہاں کا خلیفہ بنا، تو حکومت کی اپوزیشن، حکومت کے مقابلے پر، آدم سے کے مقابلے پر شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پروٹوکول دینے سے انکار کر دیا، باقی سب کرۂ ارض پر کام کرنے والے فرشتے اور باقی تمام قوتیں جو ہیں وہ تو آدم کو گاڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں، حکمران کو، خلیفہ صاحب، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں بڑا ہوں، حکومت مجھے چاہیے تھی، مجھے دینی اس کو دے دی۔ تو اس دن سے باقاعدہ دشمنی پیدا کی ہے انسان سے، انسان کو نقصان پہنچانے اور انسانیت کو ذلیل اور رسوا کرنے کا بنیادی ہدف شیطان کا ہے۔ اللہ کے سامنے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ کس کس طریقے سے اس نے دھمکیاں لگائی ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، کہتا ہے میں اس کے سامنے سے آ کر اس کو گمراہ کروں گا، اس کے پیچھے سے آ کر اس کو چوکے لگاؤں گا، اس کی دائیں طرف سے آ کر حملہ کروں گا، اس کے بائیں طرف سے آ کر حملہ کروں گا، لآتینہم، ضرور بھی ضرور ایسی حرکتیں کروں گا۔ اور تو دیکھے گا اللہ میاں کو چیلنج کیا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار بندہ نہیں دیکھے۔ اللہ میاں نے کہا بھی اگر تو نے یہ دھمکی لگائی ہے تو یاد رکھ، تجھے اور جو جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا تمام سے میں جہنم بھر دوں۔ اللہ کا دشمن ہے اور انسان کا دشمن، انسان سے دشمنی وہ کیا کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ انسان میں جو خیال ڈالتا ہے، طائف من الشیطان، عقل جب غور و فکر کر رہی ہوتی ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ہاں جی اسی طریقے سے سانسوں کے ذریعے سے اور ذائقے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے، تمام جہاں سے بھی اس کو راستہ ملتا ہے، وہ خلاف حقیقت بات کا وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، تاکہ جو ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے اس کے اندر مکسنگ ہو جائے، فیک ڈیٹا چلا جائے، اور یہ انسان جب اس کی عقل، اس کی قوت متصرفہ اس پورے ڈیٹے کو کنگھالے، تو وہ جو فیک ڈیٹا اس کے اندر چلا گیا ہے دماغ میں، اس کی بنیاد پر اس کی ڈیسیژن میکنگ متاثر ہونی چاہیے، اس کے فیصلے کی طاقت ختم ہونی چاہیے، اس کے اندر بصیرت نہ ہو، اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، ڈس انفارمیشن، غلط بات، غلط چیزیں اس میں شامل کر بنیادی کام، اور وہ تین دائروں سے متعلق ہے، یاد رکھ، شیطانی خیال کا تعلق تین دائروں سے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات نے واضح کر دیا، انسانیت سے دشمنی کرتا ہے، سب سے اول خیال ڈالتا ہے، دوسرے انسان کو قتل کرنے، مارنے، فنا کی گھاٹ اتارنے کا خیال، کہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف، اس کو قتل کرو، اس کا وجود برداشت مت کرو۔ جب بھی کسی انسان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو کہ دوسرے انسان کو جو تمہارا مخالف ہے یا جس کو تمہارے سامنے مخالف بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس سے انس و محبت کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی اس حد تک لے جاؤ کہ اس کی جان لے لو، تو قتل انسانیت کا خیال، یہ شیطانی خیال ہے، یہ کبھی نفس سے انسانی کا نہیں ہو سکتا، یہ نفسانی خیال نہیں ہے، نہ یہ رحمانی خیال ہے، رحمانی خیال اللہ کی رحمت سے، تو رحمت خداوندی تو وسعت کل شیء، ہر چیز پر ہے، جب ہر چیز پر ہے تو انسانوں کے درمیان وہ رحیم و کریم اس طرح کا خیال ڈال سکتا ہے کہ اس بندے کو کیا ہے، فنش کر دو، اور نہ ہی نفسانی خیال ہے، نفسانی خیال وہ ہوتا ہے، خالص نفسانی خیال جو انسانی جسم کی ضروریات سے متعلق ہے، بھوک لگی ہے کھانے کا خیال، پیاس لگی ہے پانی کا خیال، اس کا وسوسہ، جو بھی انسانی جسم کی نفسی یا طبیعتی ضرورتیں ہیں اس کے بارے میں جو خیال ہوتا ہے وہ نفس سے پیدا ہوتا ہے، بھوک لگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں شیطان صرف اتنی مداخلت کرتا ہے کہ وہ روٹی چھین کے کھانی ہے یا روٹی اپنی محنت اور مشقت سے کھانی ہے، چھین کر کھانے کا مطلب دوسرے انسان کے مال پر نظر رکھنا، دوسرا شیطانی خیال، شیطانی وسوسہ، اس کا تعلق انسان کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو ہڑپ کرنے سے، جان کو تو خطرہ یا قتل کرنے کا خیال نہیں ڈالا شیطان نے، لیکن کہا کہ یہ ہمارا مخالف ہے تو اس کا مال چھین لو، جی اس کے مال پر قبضہ کرو، محنت اس نے کی ہے، مشقت اس نے کی ہے، جدوجہد اس نے کی ہے، تو اب اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو نقصان کی دوسری شکل مال، اور اگر انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے مال نہیں ہے اور بھوکا مر رہا ہے تو وہ زندہ تو ہے لیکن زندہ لاش ہے، غریب کی کیا زندگی، جسمانی طور پر قتل تو نہیں کیا لیکن اس کی غذا چھین لی، اس کا رزق چھین لیا، اس کے محنت اور مشقت پر قبضہ کر لیا، تو وہ دہقان، وہ مزدور، وہ کسان غربت کی حالت میں ہے، گویا کہ زندہ لاش ہے، گویا کہ آپ نے مار دیا۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مال متقوم، جو انسان کے جسم کے تقوم ساخت کو بنانے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ کھانا پینا، پہننا، روٹی، کپڑا، مکان، باقی ضروریات، یہ سب مال ہے۔ تو مال کو نقصان پہنچانے کا خیال ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ شیطانی ہوتا ہے۔ نفس کا تو صرف اتنا تقاضا ہوتا ہے کہ جو طبی طور پر ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے، لیکن جب شیطانی خیال نفسی خیال کے ساتھ مل جاتا ہے، وسوسے کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر وہاں دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ تیسرا شیطانی خیال یہ کہ آپ نے جان بھی قتل کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، وسوسہ بھی نہیں آیا، مال لوٹنے کا بھی خیال نہیں آیا، یا مال لوٹنے کا خیال تو آیا یا قتل کرنے کا بھی خیال آیا، لیکن وہ انسان اتنا طاقتور ہے کہ نہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مال لوٹا جا سکتا ہے۔ تو اب تیسرا خیال شیطان ڈالتا ہے کہ اس کی عزت سے کھیلو، اس پر تہمت لگاؤ، اس کو بدنام کرو۔ یہ تینوں باتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تین جملے فرمائے، انسانی جان، انسانی مال اور انسانی عزتیں، حرام کا حرمت یومکم ھذا، یہ ایسے ہی محترم ہیں جیسے خانہ کعبہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے۔ یہ تینوں خیالات شیطان ڈالتا ہے انسانی جان کو نقصان پہنچانے کے، مال لوٹنے کے، دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی سخت سزا مقرر کی۔ قرآن، قتل کیا ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا قصاصاً، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ مال چھینا ہے، چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، تو جس درجے کا مال چھینا ہے، خفیہ مال چھینا ہے تو سرقہ ہے، اس کی سزا، اور اگر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کی دوسری سزا ہے، قرآن نے وہ دونوں بیان کر۔ اور اگر کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے تو اس کے لیے بھی حد قذف، 80 کوڑے، 80 جلدہ، قرآن نے کہا۔ کیونکہ یہ تینوں خیال بنیادی طور پر شیطانی ہیں، اور اس کے ذیل میں جتنے بھی ذیلی خیالات ہیں، قتل تو نہیں ہے، حملہ آور ہو کر اس کے جسم کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی حربے اور طریقے اختیار کرنا، اس کی عزت پر براہ راست تو تہمت نہیں لیکن اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے راستے تلاش کرنا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی شیطانی خیالات ہیں وہ ان تین کتابیں۔ قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ شیطانی خیال ان تین دائروں میں سے جس طرف سے بھی آئے، تو آپ کو صاحب بصیرت ہو کر ایک متقی آدمی کو، ایک مومن آدمی کو، اپنی بصیرت اور عقل و شعور استعمال کر کے فرق کرنا ہے کہ ڈیٹا جو آیا ہے آپ کے دماغ میں، شیطان نے ڈالا ہے خیال، اس میں سے کون سا حقیقت پر مبنی ہے، کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے۔ کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، متقی کہتے ہی اسے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق کو باطل میں تمیز پیدا کرے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ واقعی سچ اور حق کیا ہے، واقعی جھوٹ اور باطل کیا ہے. یہ تقویٰ کا پہلا کام ہے. جس نے یہ صلاحیت پیدا نہیں کی, یہ بصیرت استعمال نہیں کی, وہ متقی نہیں ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, وہ صاحب بصیرت بن کر حق اور باطل میں تمیز پیدا کر. اچھا, ایک متقی ایک فرد اور ایک متقی ایک جماعت, ایک متقی ایک قوم. انسانی معاشرے کے چار درجات. ایک فرد کی ذات, اور فرد کبھی اکیلا نہیں رہتا, تو جہاں بھی رہے گا دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے. گھر بسائے گا, خاندان میں رہے گا, مرد اور عورت معاہدہ نکاح کرتے ہیں, اولاد پیدا ہوتی ہے, رشتے ہیں, محلے میں رہتا ہے, کسی شہر میں رہتا ہے, کسی ملک میں رہتا ہے, کل انسانیت کے دائرے سے وابستہ ہے. تو ذات سے لے کر بین الاقوامی نظام تک چار درجے, اور ان چاروں درجے کے انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو. ذات سے متعلق شیطانی حملے کون سے ہیں؟ فیملی سسٹم سے متعلق کون سے شیطانی حربے ہیں؟ قومی سیاسی معاشی نظام سے متعلق کون سے شیطانی حربے ہیں؟ اور کل انسانیت اور اقوام عالم کے خلاف انسانیت دشمن شیطانی حربے کون سے؟ یہ باشعور متقی مسلمان کی ذمہ داری. قرآن ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے, ایسی جماعت بنانا چاہتا ہے, ایسی قوم تشکیل دینا چاہتا ہے, ایسا بین الاقوامی نظام بنانا چاہتا ہے کہ جس میں یہ شیطانی خیالات, اس کے تصورات جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں, فرد کو, قوم کو, فیملی کو, بین الاقوامی نظام کو. صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو بصیرت پیدا ہوئی وہ بصیرت ان چاروں درجوں کی تھی. وہ نہ صرف اپنی ذات سے متعلق شیطانی وسوسوں اور خیالات کا مقابلہ کرتے تھے, وہ اپنی فیملی خاندان سے متعلق جو امور ہیں ان میں جو شیطانی خیالات اور اثرات پیدا ہو رہے ہیں اس کا بھی مقابلہ, اپنی قوم قریش مسلمان عرب قوم عربوں کے حوالے سے جو ان کے مسائل تھے اس پر کیا ہے. صحابہ کی شعور و بصیرت, ایک پورا دفتر چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے صحابہ نے قومی شعور کے مطابق کس کس صحابی نے کیا کیا کام کیا. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں مسجدوں خانقاہوں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اس حوالے سے کچھ نہیں پڑھایا جاتا. عقیدت کے نام پر صحابہ کی کچھ سوانح پڑھا دیتے ہیں. صحابہ کے نام پر کیا ہے, چوک رکھ دیا, مسجد رکھ دی. ان کے شعور کی کیفیت کیا تھی, بین الاقوامی شعور کیسا تھا, اس کا فہم, اس کی بصیرت, صحابہ کی کیا تھی, تابعین کی کیا تھی, تبع تابعین کی کیا تھی, محدثین نے کیسے سوچا, مفسرین نے کیسے سوچا, خلفاء اور حکمران مسلمانوں کے جو 1200 سال تک حکومت کرتے رہے ان کا بین الاقوامی ویژن کیا تھا, بین الاقوامی شعور کیا تھا, قومی شعور کیا تھا, قوم کی بقا کے لیے صحابہ نے, تابعین نے, خلفاء نے کیا کردار ادا کیا. چونکہ ہمیں یورپ کے علوم پڑھنے سے فرصت نہیں ہے کیونکہ ڈگریاں چاہیے, اور ان ڈگریوں کی بنیاد پر ملازمت چاہیے یعنی ان کی غلامی چاہیے, تو جو غلامانہ علوم 1835 سے یہاں آپ کے نظام تعلیم کے تحت تم پر مسلط کیے گئے
اور وہ مسلط یونیورسٹیوں اور کالجوں پر بھی، اور وہ مسلط مسجدوں مدرسوں اور خانقاہوں پر بھی،
جو جتنا زیادہ بے وقوف ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے۔ پھر ماشاءاللہ جو زیادہ ذہین اور پڑھ لکھ کر کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی عالم اور مفتی بن گیا، وہ اس غلامی کے نظام کا بڑا ذہین غلام ہوتا ہے کہ جو اس نظام نے کہہ دیا ہے وہ انجینئر صاحب اس کے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کریں، وہ ڈاکٹر صاحب ان فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ایجنٹ ہوں گے، وہ انجینئر صاحب جو ہیں جو بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں جن کے لیے کوئی حقیقی مشورہ نہیں دیں گے۔ یہ ابھی گجرات کا اسپتال کل پرسوں گرا ہے نا، انجینئر ہی تھے جو اس کی ہاں جی جڑیں کھود رہے تھے تزئین و آرائش کے لیے۔ تمہارے لاہور کے سارے اسپتال وہ انجینئر ہی تھے جنہوں نے کیا رینوویشن کے نام پر جڑیں کھود دی، میو اسپتال کی، سروسز اسپتال کی، جتنے بھی یہاں اسپتال، صرف کمیشن کھانے کے لیے۔ کیسا پڑھا لکھا یہ آدمی کہ جو حقائق کی بنیاد پر رائے نہیں دے سکتا، یہ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ کہتا ہے میں قانون دان ہوں، میں وکیل ہوں، اور جتنا بڑا قانون دان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس غلامی کے سسٹم کا ایجنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو 2-2.5 کروڑ کی ہاں جی اس کو فیس ملتی ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے لیے۔ عقل کہاں گئی؟ طائف من الشیطان مسہم طائف من الشیطان، تذکروا نہیں ہے، لم یتذکروا، غور و فکر نہیں، حقائق کا ادراک نہیں، صرف واعظ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق کرو آج کے زمانے میں کہ کیا عقل کا استعمال ہے، کیا حقائق کی اساس پر ایک سیاستدان صحیح فیصلہ کرتا ہے، یا خواہشات اور تمناؤں اور شیطانی انجیکشن کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ شیطان نے جو اس کو ٹیکا لگایا ہے دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کا، تہمت لگانے کا، اس کو نقصان پہنچانے کا، اس کو بے عزت کرنے کا، ذرا 76 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تمہارے سیاستدانوں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دوسرے سیاستدان کی بے عزتی کے لیے کتنے کتنے جملے نہ گڑے، دوسرے انسان کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل نہ کرایا ہو جاگیرداروں اور وڈیروں، دھماکے سے نہ اڑایا ہو، ان کا مال نہ لوٹا ہو۔ بلکہ شروع سے لے لو، پہلے گورنر جنرل سے لے کر آج کے وزیر اعظم اور صدر تک کتنے انسان قتل کیے ہیں، ہر ایک نے کتنے مقدمات ہیں ان کے، جان بھی لوگوں کی لی، مال پر بھی قبضہ کیا، تہمتیں بھی لگائی جھوٹی۔ تم تو ایسی قوم ہو کہ تمہاری عدالتوں سے تمہارا صدر وزیر اعظم قاتل ہوتا ہے اور پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، تمہارا صدر اور وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، 10-10 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور پھر جب من چاہا بن گیا تو پھر وہ سارے مقدمے ختم اور رہا ہو کر باعزت بری ہو جاتا ہے۔ کون سی عزت؟ ایک دفعہ تو ذلیل ہو گیا، ایک دفعہ تو رسوا ہو گیا۔ تمہارے کون سا وزیر اعظم ہے جو مجرم نہیں ہوا، عدالتوں میں پیش نہیں ہوا، جس کو قتل نہیں کیا گیا، جس پر الزامات نہیں لگائے گئے؟ لیاقت علی خان سے لے کر پہلا وزیر اعظم اور اس وزیر اعظم تک، کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دعوے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اسلامی ریاست کہتے ہوئے نہیں تھکتے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بصیرت کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ تم تو وہ رجسٹرڈ لوگ ہو، تمہارا وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو جھوٹے مالیاتی اعداد و شمار پیش کرنے کی وجہ سے 3 دفعہ بھاری جرمانے تمہاری ملک پر عائد ہو چکے، 70 ارب روپے تھے کہ رجسٹرڈ جھوٹے ہو تم، ڈیٹا فیک ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں، قانون جھوٹا، سیاست جھوٹی، عدالتی نظام جھوٹا، سیاسی نظام جھوٹا، اور تو اور مثلا مذہب کا نمائندہ بھی جھوٹا، جھوٹی نمائندگی۔ اس سے کہانیاں سنا کر عقل مارنے کا نام تو مذہب نہیں ہے، دین تو عقل سکھاتا ہے، شعور سکھاتا ہے، بصیرت سکھاتا ہے، اور دین کا نمائندہ عقل مارے، لوگوں بیوقوف بنائے صرف اس لیے کہ میرے فرقے کے لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے نظر و نیاز دیتے رہیں اور دوسرے فرقے کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا مولوی کہتا ہے میرے فرقے کے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، فرقہ واریت، جھگڑے، انتشار، اس کا نام ایمان کہاں سے ہے؟ اس کا نام تقویٰ کہاں سے ہے؟ اس کا نام صاحب بصیرت ہونا کہاں سے ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری صاحب بصیرت و شعور ہونا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے۔ پھر ایک اور بڑا تماشا مذہبی لوگوں نے دماغوں میں ڈال دیا کہ عقل کی بات نہیں ماننی، دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی دین بے وقوفی سکھاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ دیکھو دین عقل سے اوپر وحی الہی کی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عقل الناس ہے، عقل مند ہے۔ عقل اونچی تھی تو نبوت ملی ہے، عقل اونچی ہوتی ہے تو صحابیت ملتی ہے، عقل اونچی ہوتی ہے تو ولایت ملتی ہے۔ جس کی عقل نہیں ہے وہ ولی کیسا، وہ تو ویسے ہی مجنون پاگل ہے جو دھونی رما کر بیٹھا ہوا ہے، جسم پہ راکھ ملتا ہے، تبلا بجاتا ہے، سلفا پیتا ہے۔ وہ بھائی نشے کی چیزیں پینے کے بعد عقل ہوتی ہے؟ پھر ماشاءاللہ مزاروں کے اوپر اگربتیاں اور اتنی خوشبوئیں اور نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، بندہ جاتے ہی مدہوش ہو جاتا ہے، عقل ماری جائے، اور پھر وہ جیب خالی کرے اس ڈبے اور بکسے میں جو اس مزار پر رکھی ہوئی ہے، یہاں جو مجاور بیٹھا ہے اس کو پہلے نشہ سکھا دیتے ہیں، عقل غائب۔ بھائی اولیاء اللہ جن کے مزارات ہیں وہ تو عقل مند تھے، کیا خیال ہے؟ داتا گنج بخش عقل مند نہیں تھے؟ کشف المحجوب بغیر عقل کے لکھ دی تھی انہوں نے۔ بہاء الدین زکریا ملتانی اور کتاب عوارف المعارف بغیر عقل کے لکھ دی تھی، خواجہ نظام الدین کے فوائد الفواد، خواجہ قطب الدین بختیاری کی کتابیں، بابا فرید کی گفتگو، یہ ایسے ہی تھی، کوئی عقل نہیں تھی۔ یاد رکھو جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں اپنے اپنے زمانے کے عقل الناس تھے، تبھی وہ ولی بنے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں جب پڑھتے تھے 20-22 سال کی عمر میں جب علوم سے فارغ ہوئے تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عقل الناس تھے کہ دلی کا کوئی عقل مند ان سے نہ مکالمہ کر سکتا تھا نہ مباحثہ کر سکتا۔ حتیٰ کہ حکومت نے انہیں عہدہ پیش کیا کہ آپ شیخ الاسلام بن جائیں ریاست کے، دین کا اعلیٰ ترین منصب ہوتا تھا اس زمانے کا شیخ الاسلام۔ آج کل کے تمہارے شیخ الاسلام نہیں، جو اپنا نام لکھتے ہیں شیخ الاسلام فلانا فلانا، یہ شیخ الاسلام ہے۔ وہ ایک سرکاری عہدہ تھا جو پورا عدالتی نظام، تعلیم و تربیت کا پورا نظام اس کی نگرانی میں تھا، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں سے چلے سیدھے پاک پتن پہنچے اور بابا فرید کی غلامی اختیار کی، جی ان کی صحبت اختیار کی، اور جب انہوں نے ان کی اس عقل کو سیکل کیا اور جب ان کو خلیفہ بنا کر دلی کا ہاں جی وہاں کی ولایت انہیں عنایت کی
تو دلی کے بادشاہ ان کے سامنے سربت سجود ہو رہے.
بادشاہ چاہتا ہے کہ خواجہ نظام الدین سے ملاقات کرے. علاء الدین خلجی نے اپنے وزیر امیر خسرو سے کہا کہ میں خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں.
خواجہ نظام الدین نے کہا اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ فقیروں کے دربار میں مت آئے، میں بادشاہوں سے نہیں ملتا،
کیونکہ بادشاہ کا ایک پروٹوکول ہے، اور اگر میں پروٹوکول کا خیال رکھوں گا تو مظلوم عوام کی بات نہیں کر سکوں گا. یہ جو فقراء یہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی میں بات نہیں کر سکوں گا. اس لیے کیا ہے، خبردار وہ میرے پاس نہ آئے. انسانیت کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، کمزور انسانوں کی مدد کے لیے جدوجہد اور کوشش، اور بادشاہ کو مجبور اس کی بات ماننی پڑتی. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جب بغداد میں کھڑے ہو کر خلیفہ عباسی کو للکارتے تھے، ذرا پڑھو ان کے ہاں جی ملفوظات بجالسے سے تین، تو خلیفہ کے دربار میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر بات کرتے، عقل پر مبنی ان کے ملفوظات. تو ہر ولی جس دنیا میں گزرا ہے وہ عقل الناس ہے اپنے زمانے کا، تبھی تو ولی بنا ہے. وہ یہاں تماشا بنا رکھا ہے کہ جو جتنا عقل سے فارغ ہو وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، زمین کے اندر نیچے پہنچی ہوئی ہے، کہیں اور شیطان کے پاس پہنچی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ پہنچی سرکار. پہنچی سرکار ہے وہ انگریز سامراج کی سرکار کی اعلی کار ہے، یہ ہے پہنچی سرکار. کیونکہ انگریزوں نے ہی تو ان کو سجادہ نشینی دی ہے، انہوں نے ہی دیوانی دی ہے غداری کے عوض میں. وہ ملتان کا آج سجادہ نشین بنا پھرتا ہے، اس کے دادا پردادا نے 1857 میں ایک ایک سپاہی کو گرفتار کرانے کے مربع لیے تھے انگریزوں سے، یہ ہے پہنچی ہوئی سرکار غداری کے عوض میں. یہ ولی کس بات ہے؟
ولی تو وہ ہے جب وہ عقل اور شعور کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو اس فیصلے پر انہیں کوئی پیشمانی نہیں ہوتی. اسی کو اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں.
خوف ہوتا ہے غلط فیصلے کے غلط نتائج کا مستقبل میں، خوف کا تعلق انسان کی زندگی کے مستقبل سے ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں اس فیصلے کے کیا نتائج نکلیں گے، اور حزن اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے کسی غلط فیصلے یا غلط کام کے نتیجے. ماضی میں کوئی آپ کو چرکا پہنچا ہے، کوئی دل پر چوٹ لگی ہے اور آپ دل میں لے کر بیٹھ گئے، حزن غم و اندوہ کے اندر ڈوب گئے، تو ماضی میں انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا کہ جس پر انہیں کیا ہے کوئی غم لاحق ہو، اور مستقبل کے لیے جو فیصلے کیے ہیں اس میں کوئی خوف کا عنصر نہیں ہے. وہ انسانیت کے امن کا ہے، انسانیت کی ترقی کا ہے، انسانیت کی کامیابی کا. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ولی جو فیصلے کرتا ہے وہ بصیرت سے، عقل سے، شعور سے، وہ شیطان کے دکھائے ہوئے راستے سے بچتا ہے، اس راستے پر نہیں چلتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے. تو ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ آیت مبارکہ یہ بتلاتی ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو، صاحب شعور ہو، اور کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کے گرد و پیش میں مسائل کیا ہے، حقائق کیا ہے. آج ہر پاکستانی پریشان ہے، 76-77 سال ہو گئے اسلام کو، اسلام اسلام کا رٹا لگائے ہوئے، کبھی کہتا مہنگائی ہے، کبھی کہتا سیاسی بدنظمی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. ساری خرابیاں کیوں ہیں؟ کیا ہم نے حقائق کا ادراک کیا؟ سیاست کی 76 سالہ تاریخ کے تضادات اور غلط فیصلے، کبھی ہم نے اس پر کوئی شعوری بحث کی؟
ستر سالوں میں معیشت کے حوالے سے جتنے فیصلے پالیسیاں اور جتنے جو کچھ اقدامات ہوئے کبھی اس کا جائزہ لیا حقائق کی بنیاد پر؟
کبھی سماجی زندگی میں انسانوں کی عزت اور رسپیکٹ کے حوالے سے جو فیصلے یہاں کے سسٹم نے کیے ہیں یا ہم نے بحیثیت مجموعی اور بحیثیت قوم کیے ہیں کبھی ان کا جائزہ لیا ہے صاحب بصیرت کے طور پر؟ نہیں. تو صرف برا بھلا کہنے سے جی فلانی پارٹی بری ہے، فلانا بندہ برا ہے، فلانا لیڈر برا ہے، فلانا ادارہ برا ہے، فلانا فلانا، یہ برائی کے رونے رونے سے نتیجہ نہیں نکلتا. رونی بھیڑ بننے کے بجائے عقل اور شعور کا استعمال کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو مہمیز دینا، اس کے مطابق نظم و ضبط پیدا کرنا، یہ آج وقت کا تقاضا ہے. انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی خلاصہ، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا بنیادی خلاصہ یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی ہدایات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اپنے آپ کو بدلنے، حقائق تک رسائی حاصل کرنے اور ان کا درست تجزیہ کر کے شعور و بصیرت کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.